القسم العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مؤمن الكرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ اگر خداوند کریم کی توفیق شامل حال رہی تو اس ہفتے اور آئندہ آنے والے اتوار کو دو سلسلہ نشست جو ہے اس میں یہ جو آیہ کریمہ جو کہ سورہ اعراف کی 167 نمبر آیت ہے کہ ضمن میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے، اور اگر خدا بندے کریم کی توفیق شامل حال رہی تو عرض کروں گا. ایک اجمالی ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور کچھ گفتگو کے خاص نکات جو کوشش کروں گا کہ ان دو نشستوں میں ان کی طرف اشارہ کر سکوں، ان کا ذکر کروں. اس مقام پر آ کر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وواعدنا موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا. کس کا وعدہ کیا؟ 30 لیلہ، 30 راتوں کا وعدہ ہم نے موسیٰ سے. وأتممناها، اور ہم نے ہی اتمام کیا. اتمام میں اور اکمال میں کیا فرق ہوتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کامل ہوا، کمال سے مراد کیا ہے، اتمام سے مراد کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے مختلف حوالوں سے بحث کی ہے. بعض مقامات پر یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مترادف قرار پا سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں ہی استعمال ہوئے ہوں ایک جملے میں تو پھر مترادف نہیں ہوا کرتے. اگر میں کسی شے کے بارے میں بات کروں اور پھر کہیں کسی اور شے کے بارے میں بات کروں، الگ الگ باتیں ہوں اور وہاں پر یہ لفظ استعمال ہو، تو ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے مترادف ہوں. لیکن اگر ایک ہی کلام میں دو مختلف چیزوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں تو پھر ان سے ایک ہی معنی لینا یہ خلاف بلاغت و فصاحت ہے. ایک ہی شے کے بارے میں مثلا میں کہوں جی اتمام و اکمال، تب بھی ایک قرینہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مترادف ہوں. لیکن اگر دو مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو پھر ان کا معنی ایک نہیں ہو سکتا. اتمام میں اور اکمال میں, اچھا ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ اردو میں ہمارے کچھ معنی ذہن میں ایسے ہیں کہ ان معنی کی وجہ سے ہم پہلا وہی معنی لے لیتے ہیں جو ہمارے اردو کی وجہ سے ذہن میں موجود ہے, جبکہ عربی میں وہ معنی اس سے ذرا سے مختلف ہوتے ہیں. مثلا نقصان کا جو معنی ہمارے ہاں اردو میں ذہن میں ہے, عربی میں وہ معنی اس طریقے سے نہیں ہے. چونکہ نقص عربی میں ضروری نہیں ہے کہ کمی پہ دلالت کرتا ہو, نقص کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کمی پہ دلالت کرے, نقص کسی بھی عنوان سے ہو سکتا ہے. لیکن ہم اردو میں معمولاً نقصان کا جو معنی لیتے ہیں وہ کمی کے معنی میں لیتے ہیں. لہذا اب جب مولائے کائنات خواتین کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کی عقل ناقص ہے تو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کی عقل کم ہے, جبکہ نقص کے لیے کمی ہونا ضروری نہیں. نقص عیب کے معنی بھی دیتا ہے, نقص اس جگہ پر بھی استعمال ہو سکتا ہے جہاں پر کسی شے کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتا ہے, یہ سب نقص کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. عرب کہیں گے کہ میری آنکھ میں, اب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں نقص ہو گیا. نقص کا مطلب کیا, میری آنکھ کم ہو گئی؟ نہیں, میری آنکھ میں کوئی شے آگے ایسی آ گئی ہے جس نے میری بصارت کو کم کر دیا ہے, یعنی حائل ہو گئی. یہ معنی نقص کے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وہی عربی میں, اصل جو لفظ معنی نقص کا یا نقص کا عربی میں ہے وہ یہی ہے. اب جب خواتین کا ذکر کر دیا تو جملہ پورا کر دوں ورنہ درمیان میں رہ جائے گی بات. خواتین کے لیے جب مولانا نے فرمایا تو امام یہ نہیں فرمانا چاہ رہے کہ ہم اللہ نے عورتوں کو عقل کم دی ہے, ایسا نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مرد اور خواتین میں, خواتین کو اللہ نے محبت, مہر, عطوفت, جذبات, حساسیت زیادہ عطا کی ہے مرد کے مقابلے. یہ خاتون کے جو اللہ نے اس کی بایولوجی بنائی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. اناٹومی, بایولوجیکل جو سٹرکچر ہے خاتون کا اس کے لیے بھی ضروری ہے. یہی جذباتیت, یہی احساسیت, یہی مہر محبت, اس کو جو اللہ نے معاشرے میں مقام عطا کیا اس کے لیے ضروری ہے. لہذا اس اعتبار سے اب جب ہم عقل کو خاتون میں ان جذبات کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی عقل پر بعض اوقات ان کے جذبات, ان کے احساسات, ان کی مہر محبت عطوفت یہ غالب آ جاتی ہے. اس غالب آنے کے اعتبار سے ان کی عقل کی کارکردگی اور مردوں کی عقل کی کارکردگی میں کیا ہو جاتا ہے, فرق آ جاتا ہے. اس فرق کے اعتبار سے, وإلا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے وہ ایک کلو کا دماغ دیا ہو, خواتین کو آدھا کلو دیا ہو, ایسا نہیں ہے. میرا کام دماغ جو ہے مردوں کا زیادہ کرتا ہو, خواتین کا کم کام کرتا ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ کس اعتبار سے ہے, عقل وہی ہے, ذہانت وہی ہے, لیکن چونکہ خواتین میں احساسات اور جذبات زیادہ ہیں, عطوفت اور مہر زیادہ ہے, لہذا ان کی عقل کے راستے میں یہ چیزیں ہیں یہ کیا ہو جاتی ہیں, حائل ہو جاتی ہیں, اس اعتبار سے وہ ناقص العقل ہے. کمال اور اتمام میں فرق یہ ہے کہ کمال معمولاً کوالٹی کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے, اتمام معمولاً کوانٹیٹی کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے. اجزاء کے اعتبار سے کسی چیز کو, اب ہم میں اردو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہم نے کسی شے کو اس کی کوانٹیٹی, اس کے مادے کے اعتبار سے مکمل کرنا ہو تو بہتر لفظ اتمام ہے. لیکن اگر اسی شے کے اندر ہم نے کوالیٹیٹیو, اس کی کیفیت کو بڑھانا ہو اور اس میں کمال ایجاد کرنا ہو, اسے اکمال کہتے ہیں. اب یہی اس آیت کے اندر میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً,
تیس راتوں کا وعدہ کیا، اتممناہا، ان تیس راتوں کو ہم نے اتمام کیا، کس کے ذریعے سے؟ دس اور راتوں کے ذریعے سے، واتممناہا بعشر، دس. اب یہ راتوں میں کوالٹی نہیں بڑھ رہی، راتوں کے اندر جو کوالٹیٹیو ان کی جو کیفیت ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے، راتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. لہذا پروردگار نے اتمام کا لفظ استعمال، ہم نے اتمام کیا، یعنی کیا کیا، کوانٹیٹی کے اعتبار سے انتیس راتوں کو کمپلیٹ کیا دس اور راتوں کے ذریعے سے. بس کیا ہوا، فتم میقات ربہ، بس موسیٰ کے پروردگار کا میقات. میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات وعدے کا وقت اور جگہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں مکان بھی ہے یہ اور اس میں زبان بھی ہے. اگر اس سے مراد اس میں زمان لیں گے تو پھر وہ وقت مراد ہوگا جس سے وعدہ کیا گیا، اگر اس سے مراد مکان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا، وہ جگہ جہاں پر وعدہ کی گئی ہے. میقات کا لفظ عام شاید ذہنوں میں نہ ہو، لیکن وہ مومنین کے جو حج اور عمرے کی زیارات سے مشرف ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں حتماً ہوتا ہے. حج اور عمرے میں ایک خاص مقام ہے کہ اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو آپ نے اس مقام پر مکہ کا اگر زیارت کا ارادہ ہے، بیت اللہ کی اگر زیارت کا ارادہ ہے، اس خاص مقام پر جا کر آپ نے اپنے آپ کو کیا کہنا ہے، کرنا ہے محرم، یعنی احرام پہننا ہے. وہ جگہ، وہ مکان، اس اعتبار سے چونکہ وہاں پر وعدہ ہے احرام کا، جو بھی زائر بیت اللہ ہے اللہ سے اس کا ایک طرح کا گویا وعدہ ہے کہ میں اس ایریا سے اگر گزروں گا زیارت کی نیت سے تو اگر میں اس ایریا، اس مقام پر پہنچوں گا تو مجھے احرام باندھنا ہے. اس لحاظ سے میقات یہاں پر مکان کے معنوں میں ہے، لیکن یہاں جو اللہ میقات کی بات کر رہا ہے وہ مکان نہیں بلکہ کون سا مقام، مقام یہاں پر میقات سے مراد مکان نہیں ہے بلکہ زمان ہے. گرچہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو ہو سکتا ہے کسی خاص مکان پر بلایا ہو، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر طلب کیا، اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میقات، کوہ طور بھی میقات ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کہاں کیا ہے، کوہ طور کا. لیکن آیت میں جو مراد ہے اس وقت میقات سے مراد کیا ہے، 40 دنوں کا ہونا، وعدے کا مکمل ہو جانا کیا ہے، فتم میقات ربہ، پس تمام ہوئی اللہ کی وعدہ. اب یہ وعدہ جگہ کے اعتبار سے نہیں، زمانے کے اعتبار سے، یہ وعدہ جو اللہ نے کیا تھا یہ وعدہ زمانے کے اعتبار سے تمام ہوا، کس ذریعے سے، 40 لیلہ 40 رات. اب جب یہ وعدہ ہو گیا، یہ اللہ نے میقات کی کیفیت کو پہلے بیان کر دیا، بعد میں آپ نے بتایا وقال موسیٰ. اب یہ اگر آپ آیت کی ترتیب کے اعتبار سے پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت موسیٰ نے یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے کہا، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی، اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی، میرے بعد میرے خلیفہ بننا، فی قومی، میری قوم میں، واصلح، اور ان کی اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور دیکھو مفسدین کی اتباع مت کرنا. اب یہ لہنے عرفانی ہیں، یہ لہنے جسے کہنا چاہیے کہ علم خداوندی ہے. میں بات کو پیچھے سے شروع کر رہا ہوں تاکہ پھر میں گفتگو کو ربط دے سکوں. میں حضرت موسیٰ کو 2 منٹ یہاں پر روک کے عرض کروں گا، میں کہوں گا یا حضرت موسیٰ، یہ تو آپ جاتے ہوئے اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ، لازم آتا ہے جب جا رہے ہوں گے تو کہیں گے نا کہ میرے بعد میری قوم کے میرا جانشین بن کر رہنا. بس میقات کے بعد نہیں ہے یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ کہاں ہے؟ جب آپ میقات پر جا رہے تھے. اب جب آپ جا رہے تھے تو 30 دن کا وعدہ تھا، یہ وہاں جا کر اللہ نے اس کو کیا کیا؟ 10 دن. اب یہ فصاحت و بلاغت کا انداز ہے. اللہ نے پہلے زمانے کا ذکر کیا، یعنی جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے پرابلم شروع ہونی ہے اس کا ذکر اللہ نے پہلے کر دیا. اللہ نے کہا ہم نے وعدہ موسیٰ سے کیا تھا 30 کا، اس میں ہم نے 10 کے ذریعے سے اس کو اتمام دیا، 10 کو ہم نے بڑھا کر 40 کر دیا، تو ہماری وعدہ ہو گئی 40. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب جو کوئی بھی بعد کے واقعات پڑھے گا اس کو خود بخود یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو 30 کا کہہ کر گئے تھے. یہ فصاحت و بلاغت ہے. یعنی اب دیکھیے کتنی، میں آپ کو اگر اردو میں یہ بات، یہ واقعہ سمجھانے لگوں تو میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا، پوری گفتگو ایسے ہوگی بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے وعدہ کیا کہ کوہ طور پر تم آؤ گے، 30 راتیں کوہ طور پر تم نے گزارنی ہیں. تو حضرت موسیٰ جب جانے لگے تو اپنے بھائی سے کہہ کر گئے کہ دیکھو میرے بعد میری قوم میں میرے جانشین بن کر رہنا، قوم کی اصلاح کرنا، اور مفسدین کی اتباع مت کرنا، مفسدین کی پیروی مت کرنا. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ چلے گئے. جب حضرت موسیٰ طور پر پہنچے اور 30 راتیں مکمل ہوئیں تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے تم سے 30 کا وعدہ کیا تھا، 10 راتیں اور گزارو. تو پھر یہ جو 30 راتیں ہیں یہ مکمل ہو کر کتنی ہو گئی؟ 40 راتیں. پس یہ جو اضافی 10 راتیں ہیں، ان راتوں کی اطلاع جناب موسیٰ اور ان کے ساتھ اگر کوئی افراد ہیں ان کو تو ہے، لیکن جن کو حضرت موسیٰ بتا کر اور چھوڑ کر آئے ہیں ان کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے. اب جب میں نے یہ پورا کلام یہ پورا کیا تو آیت سے وہ بات سمجھ میں آئے گی جو اللہ نے جملوں کی ترتیب کے ذریعے سے خود بخود ہم تک پہنچا. پہلے اللہ نے وعدہ گاہ کی بات کی، پہلے اللہ نے یہ بات کی کہ ہم نے 30 دن کے بلایا، پھر ہم نے 10 دن بڑھا دیا ہو گئے 40، اور پھر یہ کہا کہ موسیٰ نے جاتے ہوئے یہ بات کہی. اب جب انسان ان دونوں واقعات کو جوڑتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس واقعے میں 10 دن ایسے ہیں، 10 دن کہ جو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بتا کر نہیں گئے، 30 دن کی بات کر کے گئے، 10 دن حضرت موسیٰ کو وہاں جا کے پتا لگا کہ نہیں میں نے 40 دنوں. پہلا سوال جو میں نے حضرت موسیٰ سے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ اے میرے بھائی تم میرے خلیفہ بن کر رہنا اور دیکھو قوم کی اصلاح کرنا. یہ جو آپ کہہ کے جا رہے ہیں اپنے بھائی کو کہ ولا تتبع سبیل المفسدین، یہ مفسدین کی اتباع نہیں کرنا، تو آپ کو اگر پتا ہے تو آپ ویسے ہی مفسدین کو نکال دیں، تو کیا جواب آئے گا؟ جواب یہ آئے گا کہ جب تک مفسد اپنے فساد کو ظاہر نہیں کرتا تب تک اسے نکالا نہیں جا سکتا. لیکن بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ کو معلوم ہے کہ میری قوم کے درمیان میں مفسد موجود ہیں. کیوں اشارہ کر کے گئے؟ اس لیے اشارہ کر کے گئے کہ جب زمانے امتحان پڑے گا، امتحان وہ ذریعہ ہے جو مفسد کو اور مصلح کو الگ کر دے گا امتحان. اب یہ بالکل وہی انداز ہے، ذرا سا پیچھے چلے جائیں. پروردگار حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس وقت خلافت کی بات ہو رہی ہے اور فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما تبدون وما تکتمون، میں جانتا ہوں اس بات کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس بات کو بھی جو تم چھپا رہے ہو. تو ہم وہاں پہ سوال کر سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار فرشتے تو کوئی چیز چھپانا جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو جواب آئے گا کہ فرشتوں کی صف میں کوئی ایسا بھی ہے جو چھپانے والا ہے. تو پروردگار یہ ظاہر کب ہوگا؟ امتحان کے مرحلے میں ظاہر ہو جائے گا. کون عابد ہے، کون زاہد ہے، کون اللہ کا صحیح ماننے والا ہے، یہ امتحان میں ظاہر ہوگا. وہاں امتحان کیسے لیا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے ہی میں آدم کو بنا لوں، وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں اس کو بنا دوں اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم فوراً اس کو سجدے میں گر جانا. پس کیا ہوا؟ جو فرشتے تھے جو چھپانا نہیں جانتے تھے، جو کچھ تھا بیان کر دیا تھا، جب اللہ نے امتحان کیا فوراً سجدے میں چلے گئے. وہ جس کے دل میں فساد تھا اس نے سجدہ نہیں کیا. تو کیا ہوا؟ امتحان کے ذریعے سے شیطان اور فرشتہ دونوں واضح ہو گئے. بس اللہ کا امتحان کمال کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معصوم کو اور ظالم کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے, مصلح کو اور مفسد کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے. اب حضرت جو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دیکھو اگر کہیں امتحان ہوا تو مفسد الگ ہو جائے گا, مصلح الگ ہو جائے گا. حضرت موسیٰ گئے. اب ایک بس مختصر سی گفتگو کروں گا آج, اور کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں گا, کوشش کروں گا کہ اگلی گفتگو میں پھر ان باتوں کو مکمل کروں. پہلی جو بات ہے وہ جو ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں, ہم سے ایک سوال بھی کیا جاتا ہے یہی کہ یہ 40 راتوں کی کیا کہانی ہے, 40 کے عدد میں ایسی کیا بات ہے؟ چالیس کے عدد کے حوالے سے عرض کر دوں آپ کے خدمت میں کہ کچھ عدد شریعت نے بیان کیے ہیں. شریعت ہمارے لیے دین کا اور شریعت کا ایک کام کیا ہے؟ باؤنڈریز کو ہمارے لیے مشخص کرنا. باؤنڈریز کو جب شریعت مشخص کرتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ہم بعض اوقات شریعت کی باؤنڈریز کو اپنے لیے مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اگر در حقیقت دیکھا جائے تو یہ باؤنڈریز ہمارے لیے آسانی پیدا کر رہی ہوتی ہیں. اب یہ جو مثلا میقات میں نے آپ سرچ کیا, میقات کون سی باؤنڈری ہے؟ میقات وہ باؤنڈری ہے جس باؤنڈری کے اندر ہم نے اگر بیت اللہ کا قصد کیا ہے زیارت کا اور ہم باہر سے آ رہے ہیں تو اس باؤنڈری سے گزرتے وقت ہم نے محرم ہو کر گزرنا ہے, احرام پہن کر. اگر اللہ یہ باؤنڈری نہ لگائے تو مجھے یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں نے احرام کہاں سے باندھ کر جانا ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے اپنے گھر سے احرام پہن کر جانا آسان ہو, لیکن ہو سکتا ہے بہت ساروں کے لیے مشکل ہو. اللہ نے کیا کیا؟ سب کے لیے ایک آسانی ایجاد کر دی, ایک خاص باؤنڈری لگا دی. اسی طرح سے عبادتوں کے اندر اگر اللہ باؤنڈری نہ بنائے تو ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں نے عبادت کتنی کرنی. لہذا اللہ نے مختلف, اب جب آپ خصوصاً اذکار میں آئیں گے, ذکر ہے جو ہم ورد کرتے ہیں, اوراد میں آئیں گے, اذکار اور اوراد میں یہ تعداد آپ کو خاص طور پر نظر آئے گی. بعض مقام پر 40, بعض مقام پر 70, بعض مقام پر 100, بعض مقام پر مختلف اعداد, اور مشہور ترین عدد اس کے بعد ہے 1000. جو معروف ترین عدد ہیں جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوئے وہ 40, 70 اور 1000. ان میں بھی جو سب سے زیادہ استعمال ہوئے وہ 40 اور 70. علماء نے اس پر بحث کی ہے اور پھر فرمایا ہے کہ 70 جہاں کہیں پر بھی عام روٹین میں کثرت کی بات کی جاتی ہے عبادتوں, اذکار اور اوراد میں, وہاں پر مراد 70 ہے. اور ایک اگر نارمل اماؤنٹ کی بات کی جائے تو مراد تقریباً 40. لہذا اب یہاں پر اس لیے اس طرح سے علماء نے اس کو حل کیا بات ہو کہ مولا نے مثلا کسی کو کہا کہ یہ ذکر کرو تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے گی. اگر امام اس کے ساتھ کسی لفظ کو استعمال نہ کرے کہ یہ کثرت سے کرنا ہے یا نہیں تو مراد کیا لی جائے گی؟ نارمل اماؤنٹ. اب یہ نارمل جو مقدار ہے وہ کتنی ہے؟ 40. یعنی اگر امام نے خاص طور پر مشخص نہیں کیا, میرے پاس ایک روایت آ گئی امام نے کہا بھائی یہ ذکر کرو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی, تو مولا میں کتنا ذکر کروں یہ تو ذکر نہیں ہوا. تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں قرینہ کیا, اگر ایک نارمل آپ مقدار لینا چاہتے ہیں تو وہ مقدار کتنی کہلائے گی؟ 40. لیکن اگر کہیں کہہ دیا گیا کہ زیادہ ذکر کرو, یہ نہیں بتایا کہ کتنا زیادہ کریں, تو فرمایا اس سے مراد 70 ہے. اس میں قرآن کی کچھ آیات بھی ہیں لیکن میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ گفتگو پھیل جائے گی, کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 70 کے عدد کے ساتھ کثرت کا لفظ استعمال کیا. جہاں بہت زیادہ کا ذکر آیا ہے وہاں پر اللہ نے حساب بہت زیادہ. جو سب سے زیادہ معروف آیت ہے وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اس کی جو خیر ہے اس کی بہت زیادہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے, کثرت نہیں بہت زیادہ کثرت خیر, اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہزار راتیں, ہزار راتوں سے بھی افضل. لہذا یہ جو 40 کا عدد ہے, 70 کا عدد, یہ شریعت نے استعمال کیا اور ہماری آسانی کے لیے. مثلا اگر اب استغفار کی بات آ جائے اور میں چاہوں کہ کسی کے لیے کثرت سے استغفار کروں تو کتنا تعداد ہونی چاہیے؟ فرمایا روزانہ 70 مرتبہ کر لو. یہ کثرت سے 70 دفعہ کثرت سے کرنا اور 70 دفعہ استغفار کرنا کثرت حساب ہو جائے گا. لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تعقیبات روزانہ میں, تعقیبات نماز میں, عصر کی نماز کے بعد امام نے کہا کتنی؟ 70 مرتبہ استغفار کرو. اب یہ جو امام نے اس کے بعد ثواب ذکر کیے ہیں کہ گناہوں کو معاف کر دے گا فلاں, ہم حیران ہوتے, ہم سوچتے کہ یہ اتنی برکت کہاں سے آئی. یہ برکت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا 70 مرتبہ استغفار کرنا اس استغفار کی جو کیفیت ہے اس کو کثرت میں شمار کرے گا. یعنی اگر آپ ہر روز 70 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں, آپ کا شمار اللہ کے نزدیک کثرت سے استغفار کرنے والوں میں ہو جائے گا. 100 مرتبہ کر رہے ہیں تو لازمہ تو جو کثرت کی کیفیت اور زیادہ ہو جائے گی. اگر خداوند کسی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہے تو اب دیکھیں بظاہر تو ایک اماؤنٹ کی ہے نا, مشخص ہے. اگر میں روزانہ 1000 مرتبہ بھی استغفار کروں گا تو کیا فرشتوں کو آخری دن پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کتنے استغفار کیے؟ آج کل کمپیوٹرائز زمانہ ہے, ڈیٹا انٹر کرو, ایک بٹن دباؤ, کھٹ سے سامنے آ جاتا ہے. فرشتوں کا سسٹم یقیناً اس سے زیادہ افضل ہے. ان کو ہر لہجے میں ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے اس نے دل سے کیے, کتنے اس نے ایسے کیے, کتنے اس نے سوچتے سمجھتے کیے, کتنے اس کے صرف لکلکہ زبانی رہا, زبان سے استغفر اللہ چل رہا تھا, دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا. اس کو تو یہ بھی پتا ہے, اس حد تک کیلکولیشن پرفیکٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ استغفار کر رہا ہے تو پھر اس کا جو شمار کیا جائے گا وہ بہت کثرت سے زیادہ, بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرنے والوں میں اس کا نام آ جائے. بس اعداد کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے. لہذا اب اگر آپ سے کوئی کہیں پر بھی آ جائے اور آپ سے کوئی نارملی طور پر یہ کہے کہ بھائی یہ فلاں ذکر آپ کریں, فلاں نماز پڑھیں, اور آپ کو اس کے پیچھے آگے پیچھے عدد نہ پڑے, تو علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم اس کو 40 دن انجام دیں. کم از کم کتنا دیں؟ 40. اب یہ 40 دن اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ تمام جتنے بھی اعمال عبادی ہیں, جتنی بھی عبادتیں ہیں, ان کا انسان کے وجود کے اوپر اثر ہے. اب یہ اعمال کا انسان کے وجود کے اوپر اثر اور اس کی کیفیت مستقل بحث ہے, لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا. ماہ مبارک رمضان کا درس اگر بعض اصحاب کو, دوستوں کو یاد ہو تو میں نے ماہ مبارک رمضان کے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ روزے کا انسان کے وجود کے اوپر اثر ہے. ان میں سے ایک اثر قرآن نے بیان فرمایا, کہا کہ لعلکم تتقون, شاید تم متقی ہو. اس کے علاوہ بھی کچھ اثرات تھے جو میں نے بیان کیا تھا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کی تمام شہوات جتنی بھی ہیں, قوت شہوات, لذات, کی ساری کی ساری ضعیف ہو جاتی ہیں. اس کی قوت تخیل, قوت متخیلہ, خیال کی قوت ضعیف ہو جاتی ہے. ان سب کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کی قوت عقل کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط ہو جاتی ہے, قوی ہو جاتی ہے. جب عقل قوی ہوتی ہے خود بخود انسان کی جو روحانی کیفیت ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بہتری کی طرف, خود بخود انسان میں تقویٰ کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. یہ اثر ہے روزے کا. اب یہ بہت ہی ایک مختصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, ورنہ اب اگر روزے کے بھی میں مفصل بیان کرنا شروع کر دوں تو ایک تفصیل ہے. اسی طرح سے نماز کے اثرات کیا ہیں, روز زکوٰۃ کے, خمس کے, جہاد کے, حج کے, زیارات کے, ان سب کے اثرات ہیں. امر بالمعروف کے اثرات ہیں. خود امر بالمعروف کا اثر یہ ہے, یاد رکھیے گا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اگر امر بالمعروف کی منزل میں ڈھیلا ہے اس کی نماز قبول نہیں. اثر ہے ہمارے وجود پر, اثر ہے ایک دوسرے کے اوپر, اثر ہے. اچھا بعض احباب ذرا آج کل کے دور میں سائنٹیفک ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فالتو باتیں ہیں, تو ایسی بات نہیں, اتفاق کی بات یہ ہے کہ خود سائنس نے پروف کر کے بتا دیا, بارہا پروف کر کے بتا دیا, آپ اور میں تجربے کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, بارہا یہ تجربے ذکر کیے جا چکے ہیں. دو سیب لیے گئے, ایک سیب کے اوپر اچھی باتیں, دوسری کے ایک دو سیب لیے, ایک جیسے برتن میں, ایک جیسے ظرف میں, جار میں ان کو بند کر کے رکھ دیا گیا, ایک ہی فضا, ایک ہی ہوا, ایک ہی کنڈیشن میں. صرف کیا کیا گیا, ایک کے اوپر بری باتیں لکھ کر چپکا دی گئیں, دوسرے کے اوپر اچھے الفاظ لکھ کے چپکا دیے. صرف لفظ چپکایا ہے جس پر برے نام لکھے گئے, بری باتیں لکھی گئیں, وہ جلدی خراب ہو گئے. جس پر اچھے الفاظ تھے, صرف لکھے ہوئے لفظ کا اثر ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ مشکلات ہیں, ذرا سا بھی ہم عقلی طرف جانے لگتے ہیں. بابا دین پورے کا پورا عقل نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. دین کی ہر شے کو عقل سے, عقل کی لاٹھی سے پورا دین نہیں چلایا جا سکتا. دین کی اپنی منطق ہے, دین کا اپنا ایک خاص انداز ہے. لہذا وہ ذرا سا آپ, میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو چار پانچ کتابیں پڑھ لیتے ہیں, تھوڑی سی عقلی باتیں سمجھ میں آنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تعویذ مثلاً آیت لکھی دیے کچھ, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, بیکار ہے, یہ کیا اثر ہے اس کا. وہ بابا کس نے کہا اثر نہیں ہے, تمام چیزوں کے اثرات ہیں, الفاظ کے اثرات ہیں, لفظوں کے اثرات ہیں. بہت ساری چیزیں جو آئمہ سے آئی ہیں, آئمہ نے کہا ہے کہ یہ دعا پڑھ کر پھونکو, یہ دعا لکھ کے اپنے ساتھ رکھو, تو تمہیں اس کا اثر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے اثر کرے گا. اچھا یہ قدیم زمانے میں سمجھ میں, آج کل جدید دور میں سب سمجھ میں آ رہا ہے, تجربے کر کے دیکھنا. درخت کے اوپر اچھے الفاظ لٹکاتے ہیں, وہ اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے, برے الفاظ لٹکاتے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہے چیزوں کو, کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ بری باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, درخت سوکھ جاتا ہے. کس نے کہا کہ آپ کی بری باتوں کے اثرات نہیں ہوتے. لہذا آپ تمام چیزوں کے کیا ہیں, اثر, عبادت کے اثر ہیں, اذکار کے اثر ہیں. اب یہ جو اثر میرے اوپر اس نے کرنا ہے, اس کی کوئی باؤنڈری ہونی چاہیے یا نہیں, کتنے دنوں میں اثر کرے گا, کتنے دنوں میں اثر ظاہر ہونا چاہیے. اگر اس کی باؤنڈری نہ لگائے شریعت تو پھر ہم سرگردان ہو جائیں گے. اب شریعت نے جو باؤنڈری لگائی ہے, جو سب سے نزدیک ترین باؤنڈری ہے, وہ 40 کی ہے. اب یہ 40 ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ 40 کیا ہے. میں نے یہ بھی اس سے بھی جو متعلق ذکر ہے رمضان میں کر چکا ہوں, لیکن دوہرا رہا ہوں. رمضان میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا, انسان کو فزیکلی اس کی جو فزیولوجی ہے انسان کی, وہ اس ٹائپ کی ہے, آپ اپنے آپ کو کسی شے کا اگر عادی بنانا چاہتے ہیں, روٹین میں لانا چاہتے ہیں اپنے, اس کی 3 ہفتے کی محنت آپ کو درکار ہے. 3 مہینے, 3 ہفتے کسی بھی روٹین کو فالو کر لیں, وہ 3 ہفتے کے اندر آپ کی جو باڈی ہے وہ خود بخود اس کے مطابق ہو جاتی ہے. مثلاً آپ دوپہر کا کھانا ترک کر دیں, مثال جیسے رمضانوں میں ہوتا ہے ہم دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, پہلا ہفتہ ذرا سخت گزرتا ہے, دوسرا ہفتہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے, تیسرے ہفتے میں بھی گزارا ہو جاتا ہے, 20 دنوں کے بعد آخری 10 دن پتہ ہی نہیں لگتا. کیوں, 3 ہفتوں کے اندر اندر جو باڈی ہے وہ کیا کر دیتی ہے, اس کے اپنے آپ کو مطابقت میں لے آتی ہے. لہذا میں نے عرض کیا تھا رمضان میں, اگر آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور احسان ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو اس نے عبادتوں کو کثرت سے کہاں جہاں بیان کیا ہے, وہ آخری عشرے میں رکھا ہے. شبہ قادر کا جو ذکر ہے وہ آخری عشرے میں رکھا ہے. کیوں, اس لیے کہ پہلے 2 ہفتے میں یہ جو بھوک اور یہ جو کھانا نہ کھانے کی روٹین ہے, اس کے لیے بندے کا, میرے بندوں کا جو بدن ہے وہ آمادہ ہوا ہوا ہو, ایک دفعہ جب یہ آمادہ ہو جائیں گے تو پھر جب میں ان کے اوپر عبادتوں کا بوجھ ڈالوں گا انہیں زیادہ سنگین محسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر پہلے ہی ہفتے میں ایک طرف سے بھوک اوپر سے رات کی عبادت, انسان کے لیے سنگین ہو جاتا ہے. تو کتنا میرا پروردگار رحمان و رحیم ہے کہ حتیٰ وہ میری اس چیز کا بھی خیال رکھ رہا ہے کہ یہ جو بھوک مجھے تنگ کرتی ہے, تو پہلے 20 دنوں میں اللہ نے عبادتوں کی کثرت کو نہیں رکھا. پہلے 20 دن میں جب اس روٹین کو فالو کر کے میری باڈی اس کے مطابق ہو گئی, اب میری باڈی اس روٹین کے مطابق اپنے آپ کو کرنے کے بعد آرام میں آ گئی, اب تم عبادت کرو, اب تمہیں تکلیف نہیں ہوگی, اب تمہیں مشکل نہیں ہوگی, کیونکہ تمہارا بدن اس کا عادی ہو چکا ہے. یہ جو 3 ہفتے ہیں یہ انسان کے ظاہری وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں. اسی کو دگنا کر دیں عدد تقریباً 40 کا بن جاتا ہے, یہ انسان کے معنوی وجود کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھیے کیوں کہا گیا, اب یہ چیزیں ہیں ہم ان کو سمجھ کے اڑا دیتے ہیں. 30 دن تو اللہ نے پکے کر دیے, لیکن وہاں سے پیغمبر نے کیا کہا, پیغمبر نے کہا جس نے شعبان میں میرے لیے روزہ رکھا میں اس کے لیے جنت کی گواہی دیتا ہوں. پھر کیا فرمایا کہ اگر ہو سکے تو شعبان کے آخری 10 دنوں کو رمضان سے ملاؤ, نہیں کر سکتے آخری 3 دن کم از کم ملاؤ. کیوں کہا ہے, چاہتے یہ ہیں کہ جتنا تم 40 کے عدد کے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے اتنا جو اس کا روحانی اثر ہے وہ تمہارے وجود پر پڑتا چلا جائے. اب آپ امتحان کر کے دیکھ لیجئے, اس سال بھی آپ نے روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو توفیق دے سال آئندہ آپ اور بہتر انداز سے روزے رکھ سکیں, لیکن اگلے سال جب آپ اگر شعبان کے آخری 10 دنوں سے روزہ رکھیں گے تب آپ احساس کیجئے گا کہ آخری ایام میں آپ کی کیا کیفیت ہے, آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ آثار رکھتے ہیں. لیکن بعض اور چیزیں ایسی ہیں, بعض اذکار ایسے ہیں کہ جن کے لیے 40 کافی کفایت نہیں کرتا, وہ 70 میں ظہور کرتی ہیں. بعض افعال بعض روٹینز ایسی ہیں کہ جو سال لے جاتی ہیں, سال کے بعد ان کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. لہذا یہ جو عدد اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے وقتوں کو, اچھا بعض وقتوں کو مشخص کیا ہے, بعض مکانوں کو مشخص کیا ہے, ہر ایک کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو طور پر بلایا تو کیا حضرت اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں آ سکتا؟ نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اللہ نے زمین کے اوپر بھی بعض مقامات کو دیگر کے اوپر فضیلت دی ہے.